الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد غار الصور میں تین دن جو مکمل ہو گئے تو اس دوران مکہ مکرمہ کے لوگوں کی ہمتیں بھی کافی خشک ہو گئی تھیں. بہت سارے اس میں سے نا امید ہو چکے تھے اور وہ حیران تھے کہ جن کو ہم پکڑنا چاہتے تھے وہ گئے کہاں, کیا آسمان پر چلے گئے یا زمین نے ان کو چھپا لیا, آپس کے مشورے میں لگ گئے. وہ جو دور بعد کی صورت حال تھی وہ بات چیت کی صورت حال میں بدل گئی. یہ بہترین موقع تھا, نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے اور آپ نے اب مدینہ طیبہ کی طرف سفر شروع فرمایا. مدینہ طیبہ کی طرف آپ کا زندگی کا پہلا سفر 6 سال کی عمر میں ہوا, جب آپ چھوٹے تھے, والدہ کی زیر کفالت تھے. اس وقت آپ کی والدہ آپ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ لے کر گئی تھی. چھوٹی عمر کی وجہ سے آپ اس وقت خوب دور سے بھاگتے تھے, بولتے تھے, باتیں کرتے تھے, مگر بچپن کی جو معصومیت ہوتی ہے وہ چہرے سے عجیب چمکتی تھی. جو بھی دیکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ ہاں آنے والے وقت کی یہ کوئی بڑی شخصیت ہے, کون ہار پرور کے چکنے چکنے پاس. اب باتیں ہی ایسی اچھی رہتی ہیں. آپ کی والدہ والدہ سیدہ آمنہ آپ کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی تھی, کبھی بیٹھ کے سوچتی نہیں کہ جسے بالکل اپنے والد کی طرح دیکھتا ہے, والد کی طرح مسکراتا ہے اور بالکل اس کا بیٹھنے کا انداز, اٹھنے کا انداز بالکل اپنے والد سے گیا. اور چونکہ حضرت عبداللہ پورے مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ خوبصورت نوجوان تھے, ان کے حسن جمال کے تذکرے عام تھے, تو اس بات پر بی بی آمنہ کو اور زیادہ خوشی ہوتی کہ الولد سر العزیز, کہ بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے تو یقیناً یہ اپنے باپ کو جائے گا. مگر ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ باپ کو کیا جائے گا, یہ دنیا میں ایک ایسی مثال قائم کرے گا کہ رہتی دنیا ان کو اپنی زندگی کا معیار سمجھا کرے گی. دیکھیے ہم نے کچھ بات کا اندازہ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ جانے کا واقعہ, جو زندگی کا پہلا واقعہ تھا, یہ خود بھی صحابہ کو سنایا. فرمایا آپ نے مجھے یاد کرتا ہے کہ میری والدہ مجھے لے کر آئی تھی اور میرے والد کی جو قبر تھی اس کے اوپر وہ کھڑی ہوئی تھی اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ باتیں کر رہی ہیں ان سے اور کہہ رہی تھی کہ عبداللہ آپ کی ایک امانت میرے پاس تھی, کاش آج آپ ہوتے تو آپ کا چہرہ دیکھتے, اس کی حسن و جمال کو دیکھتے. فرماتے ہیں کہ یہ بات کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں اپنی والدہ کو روتے دیکھ کر ویسے ہی رونے لگ گیا. سبحان اللہ, یہ اب نبی امی کے بچپن کی بات ہے. میں بھی رونے لگ گیا اپنی والدہ کو روتا دیکھ کر. تو یہ زندگی کا پہلا سفر تھا. پھر اس کے بعد آپ کی جب جوانی ہوئی تو 20 سال اور 25 سال کے درمیان آپ نے پھر سفر فرمایا تھا. ایک سفر تو وہ تھا جو حضرت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مال تجارت کے ساتھ آپ نے فرمایا, وہ بھی مدینہ طیبہ کے قریب سے ہی راستہ گزرتا تھا, بلاد شام کو جو جاتے تھے. اور اب ایک یہ ہجرت کا سفر, یہ حیثیت ایک نبی، ایک رسول، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے صدر فرما رہے ہیں، جو جوانی اور لڑکپن کے سفر ہیں ان کے تذکرے اتنی تفصیل سے نہیں ملتے کیونکہ اس کے راوی نہیں ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتلا دیا بس وہی معلوم ہے، اس کے علاوہ معلوم نہیں ہے. لیکن جب آپ نے نبوت کا اظہار فرما دیا پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے اس شاخ کی جماعت دے دی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک چھوٹی اور بڑی چیز کو دیکھتے تھے، یاد رکھتے تھے، اس پر عمل پیرا ہوتے تھے. اس لیے صحابہ کو بات کی ایک ایک بات کا پتہ چنانچہ ہجرت کے سفر میں پتہ دی گئی مولانا علی شاہ کے راستے میں سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے وہ اپنے گھوڑے پہ آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا. لیکن یہاں ایک معجزہ نما ہوا کہ ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے. پھر انہوں نے اسلام قبول کرنے کی درخواست کی، نبی علیہ السلام نے قبول کر لیا، چنانچہ وہ مسلمان ہوا. اس راستے میں ایک آدمی کو درمیان میں سے لیا گیا جو ظاہرہ کافر تھا لیکن راستوں سے واقف تھا، عبداللہ اس کا نام، اور وہ دشوار گزار راستہ جو عام معمول کے مطابق نہیں راستہ استعمال ہوتا تھا، غیر معروف راستہ، اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. مشقت بھی بہت اٹھانی پڑی اور راستے میں زادراہ بھی ختم ہو گیا. چنانچہ مدینہ طیبہ پہنچنے سے ایک منزل پہلے بھوک پیاس کی وجہ سے بہت کمزوری محسوس ہوتی ہے. صدیق فلانوں کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں سے کچھ لائیں اور نبی اسلام کی خدمت سے پیش کرے. چنانچہ ان میں محبت کا ایک چھوٹا سا چھاؤں پڑا تھا، وہاں پر پہنچے تو صدیق فلانوں نے جاتے ہی ان سے کہا کہ کیا ہم آپ کی بکریوں کا دودھ لے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بھی بوڑھی ہوں، گھر میں بکریوں بھی کمزور اور بوڑھی ہیں، ان کا تو دودھ ہمیں لینا نصیب نہیں ہوتا. تو صدیق اکبر نے کہا کہ آپ اجازت دے لیجیے، نصیب ہمارے نصیب یوسی. چنانچہ انہوں نے اجازت دی. صدیق اکبر جب نیچے بیٹھے تو بکری کا دودھ اتنا نکلا کہ وہ پورا ہی دودھ سے بھر گیا. اب صدیق اکبر کی طبعی نفاست دیکھیے کہ جب انہوں نے دودھ نکال لیا تو انہوں نے اس برتن کے اوپر اپنا ایک کپڑا ڈالا، اوپن لے کر نبی اسلام کی خدمت میں نہیں آئے. یہ طبعی نفاست ہے کہ کوئی مٹی کا ذرا نہ اندر چلا جائے، ممکن ہے کوئی مکھی قریب ہو، اس کے گرنے کا بھی تو اندیشہ ہو سکتا ہے. تو اسلام کی تعلیمات اس وقت طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں ابھی سامنے نہیں آئی تھی. ابتدا یہ صدیق اکبر کی طبعی نفاست کہ انہوں نے دودھ نکالا اور دودھ والے برتن کے اوپر اپنے ایک کپڑے کا کونا اوپر ڈال دیا، ڈھانپ کے اس کو لے آیا اور لا کے نبی اسلام کی خدمت میں پیش کیا. نبی علیہ السلام نے دودھ دیا اور یہاں پر صدیق اکبر نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ نبی اسلام نے دودھ دیا شاربا حتی رضیت، کہ نبی علیہ السلام نے اتنا دودھ پیا کہ میرا دل خوش ہو گیا. یہ عشق و محبت کا کیا عجیب نمونہ ہے. جیسے بچہ بیمار ہوتا ہے پھر کسی دن اگر وہ اچھا دودھ پی لیتا ہے تو ماں کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بچے نے دودھ اچھا پی لیا. بالکل اس آتے کے ساتھ کبھی یہ حال تھا، ورنہ عام طور پر تو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے اتنا دودھ پیا کہ میرا دل خوش ہو گیا، مگر نہیں، محبت کی خاص چیز ہوتی ہے. صدیق اکبر نے کہا کہ نبی اسلام نے اتنا دودھ پیا حتی رضی تو میرا دل رو خوش ہو گیا. پھر صدیق اکبر نے دودھ پیا ہے وہاں سے آگے تشریف لائے گا. اب مدینہ طیبہ کے لوگوں کو اطلاع مل چکی تھی کہ نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بیٹھوں کو آسانی کے بعد نبی اسلام خدمت میں دعوت پیش کی تھی. تو نبی اسلام نے دعوت قبول فرمائی تھی. اب اتنائے وہاں بھی پہنچ گئے تھے کہ آنے والے ہیں, تو مدینہ کے لیے بس لوگ روز شہر سے باہر آتے اور انتظار میں رہتے کہ مہمان سب تشریف لائیں گے, مگر ایک دو دن سے مہمان آ نہیں رہے. چنانچہ ایک دن ایسا آیا کہ دو شخص دور سے چلتے ہوئے نظر آئے. مدینہ کے وقت کے لوگ خوش ہوئے, جب وہ قریب آئے تو حیرت اس بات پر تھی کہ دونوں میں اتنی مشابہت تھی, گفتار میں, رفتار میں, چال میں, ڈھال میں, اٹھ میں, بیٹھنے میں, ڈیٹو کاپی, کہ ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نقل کا کمال ہوتا ہے کہ وہ اصل سے اتنا قریب ہو جائے کہ نقل اور اصل میں فرق کرنا دشوار ہو جائے. صدیق اکلانوں کی تمام اتباع مشابہت کا اندازہ اس سے لگائی ہے. آخر جو استقبال کرنے والے تھے انہوں نے دھوپ میں تو نہیں بال پھیر دیے تھے, وہ بڑے لوگ تھے, سمجھدار تھے, دانا بینا تھے, مگر تابع اور متبوع ایسے ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا. چنانچہ بعض نے اندازہ لگایا اور انہوں نے صدیق اکلانوں سے مسافہ شروع کر دیا, اور صدیق اکلانوں نے یہاں بھی اپنی بے مثال ذہانت کا ثبوت دیا کہ انہوں نے مسافہ کرنا شروع کر دیا کہ سب لوگ مسافہ کریں گے تو مجھے تکلیف اٹھانی پڑے گی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام سے ہیں. جب سب مسافہ کر چکے اور پھر بیٹھے اور گفتگو ہونے لگی تو اس وقت سورج جو تھا وہ بادل سے باہر نکلا, اور جب سورج کی کتنوں نے نبی نے اسلام کے رفتار کے بوسے لینے شروع کیے تب مدینہ طیبہ کے لوگوں نے دیکھا کہ جس کو نبی علیہ السلام سمجھ کر انہوں نے مسافہ کیا اس نے اپنے رومال کو پھیلایا اور اپنے ساتھی کے اوپر انہوں نے سایہ کر دیا. تب پتا چلا آقا کون ہے, غلام کون ہے, شامل کون ہے. نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول 30 کے دن کو باب پہنچے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ مورخین نے لکھا کہ حمل 20 کے دن, پیدائش 20 کے دن, ہجرت کا سفر شروع 20 کے دن, اور جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہ 20 کا دن, پھر فتح مکہ میں جب مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے وہ 20 کا دن, اور جس دن حجر اسود کو بیت اللہ میں نصب فرمایا وہ 20 کا دن. یہ تمام واقعات مورخین کے نزدیک سواری کے دن رسی لائے. اللہ کی شان دیکھیے, نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ صحابی تھے, ان کے ہاں آپ کا قیام رہا, لیکن ملنے والے صحابہ بہت زیادہ تھے تو نبی علیہ السلام نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے ان کے گھر میں مجلس کا آپ نے ارادہ فرمایا, قیام فرمایا. اب دیکھیے جس گھر میں رہائش تھی اگر اسی میں مجلس ہوتی تو آنے والے مردوں کے اجرتے گھر کی مشکلات کو مشکل ہوتی, بوجھ ہوتا, تنگی ہوتی. یہ دیکھیے نبی علیہ السلام کی کیا حکمت, رہائش ایک جگہ رکھی اور مجلس کی جگہ دوسری, وہاں تشریف لے جاتے ہیں وہ گھر ذرا بڑا تھا, صحابہ وہاں ملنے کے لیے آتے اور مل کے وہیں سے چلے جاتے, تو صاحب خانہ کے لیے آپ کا قیام تو بوجھ نہیں. جب آپ تشریف لائے تو تھوڑے ہی دنوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پیچھے سے آگے یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنی قرآن مجید میں کیا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، یہ تقوا سے قائم کی گئی مسجد جس کی تعریف ہے اللہ رب العزت نے، یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد جس کو آج مسجد قباء کہتے ہیں، مسجد قباء تاریخ اسلام میں سب سے پہلی مسجد نبی علیہ السلام نے یہ قائم فرمائی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر اٹھا کر لانے لگے، لیکن جب بنیاد رکھی تو نبی علیہ السلام نے پہلا پتھر خود رکھا، دوسرا صدیق اکبر نے رکھا، تیسرا عمر نے رکھا، اور پھر عثمان غنی اور پھر حضرت علی، جو ترتیب خلافت تھی مسجد کی بنیاد میں سب سے بھی دوسری انداز تھا۔ نبی علیہ السلام نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا اللہ کا گھر بن رہا ہے، بلکہ ایک صحابی دو پتھر اٹھا کے لائے گا عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، تو دوسرے صحابہ دیکھ کر ذرا مسکرائے کہ سب ایک ایک پتھر لا رہے ہیں اور یہ دو لا رہے ہیں، جیسے ہم لوگ مسکراتے ہیں نمبر بنا رہے ہیں، تو دوسرے صحابہ مسکرائے کہ سب ایک ایک لا رہے ہیں یہ دو، نبی علیہ السلام نے ان کی تعریف فرمائی، فرمایا ہاں یہ اللہ رب العزت کا گھر بنانے کے لیے اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں تنافس کو پسند فرما رہے ہیں، کون ہے جو زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہے؟ چنانچہ نبی علیہ السلام نے خود بھی پتھر اٹھا رہے، جب آپ پتھر اٹھانے لگے تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم غلام حاضر ہیں، آپ تشریف رکھیں، فرمایا اللہ کا گھر بن رہا ہے، جیسے آپ چاہتے ہو کہ پتھر پہنچاؤ تو مجھے بھی اللہ کے گھر سے اپنی محبت کا اظہار فرمانا سکھانا۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد تھی، اس مسجد میں جو قبیلے کے لوگ نماز پڑھتے تھے ان کی طہارت و پاکیزگی کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تعریف کی، فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے بندے ہیں جو طہارت کو بہت محبوب رکھتے ہیں، تو ان کا کیا عمل تھا کہ وہ جب فراغت حاصل کرتے تھے سدائے حاجت سے تو پہلے مٹی استعمال کرتے تھے پھر پانی استعمال کرتے، تو ان کے اس عمل کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا اور ان کی تعریف اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمائی۔ یہاں نبی علیہ السلام کچھ عرصہ رہے، پھر یہاں سے آپ آگے تشریف لے گئے، راستے میں ایک محلہ بنی سالم تھا، وہاں نماز کا وقت آ گیا تو جمعہ کے احکام وہاں نازل ہوئے، نبی علیہ السلام نے وہاں جمعہ کی نماز ادا فرمائی اور یہ سب سے پہلی جمعہ کی نماز، پھر جب آگے گئے تو اس بستی کا نام یثرب تھا، یثرب یوں تو ایک آدمی کا نام بھی تھا لیکن یثرب کا لفظ تسریب سے اس کا مطلب ہوتا ہے پتہ، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کا نام بدل دیا، نبی علیہ السلام نے اس کا نام مدینہ خدا شہر کہلایا، نبی علیہ السلام نے اس کا نام طیبہ رکھا، طیبہ کہتے ہیں صاف پاکیزہ شفاف شہر، نبی علیہ السلام نے اس کا نام صابہ رکھا، صابہ کہتے ہیں کہ خوشبوؤں سے مہکتا ہوا شہر، یہ منورہ بھی ہے، یہ طیبہ بھی ہے اور یہ صابہ، یہ سب نام واقعی اسے سوٹ کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب اس بستی میں آئے تو بہت سارے صحابہ نے اس وقت دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے، ہمارے ہاں تشریف لائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دیا جائے جہاں جا کر بیٹھے گی جہاں اللہ کو پسند ہوگا وہی میرا قیام ہوگا. اللہ کی شان دیکھیے کہ اونٹنی چلتی رہی چلتی رہی حتیٰ کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گئے. اور یہ بھی واقعہ عجیب ہے کہ یمن کے کئی بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام تبا گزرا تھا. تو ایک بادشاہ تبا اول کہلاتا ہے, وہ ایک مرتبہ آیا تو اس کو بتایا گیا کہ تورات اور انجیل میں مدینہ طیبہ کی نشانیاں ہیں اور ایک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی نشانیاں ہیں اور وہ یہاں پر آئیں گے. چنانچہ اس کے دل میں شوق ہوا, اس نے ایک مکان بنایا اور مکان بنوانے کے بعد 400 علماء کو اس نے دعوت دی اور ان کے درمیان اپنی ول کا اظہار کیا. ہم جیسے کہتے ہیں نا وصیت نامہ, اس نے اپنی دل کی ول کا اظہار کیا. اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مکان نسل در نسل اولاد میں آگے چلتا رہے, جب وہ نبی امی یہاں تشریف لائیں یہ میں نے ان کے لیے ہدیہ کیا, اس مکان کی چابیاں ان کے حوالے کر دیا. مورخین نے لکھا ہے کہ 1000 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. جب نبی علیہ السلام ابو ایوب انصاری لانوں کے گھر میں ٹھہرے یہ وہی مکان تھا. 1000 سال کے بعد آپ اپنے مکان مکہ مکرمہ سے چل کے مدینہ اپنے مکان میں ہی تشریف لائے گئے. اللہ اکبر کر دیا. جس بادشاہ نے بیت اللہ پر غلاف چڑھایا تھا وہ تبا حمیری, وہ ایک الگ بادشاہ تھا, یہ اس سے بھی پہلے کا بادشاہ ہے. تاہم اللہ کی شان دیکھیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں تشریف لائے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں 7 مہینے ٹھہرے. اب یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے عریش کاری سے موسا, جیسے موسا علیہ السلام کا جھونپڑا تھا مجھے ایک جھونپڑا بنا رہا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے مسجد بنانے کا ارادہ کر لیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے کیا فضیلت عطا فرمائی, واقعی ان کاموں میں وہ امت میں سب سے آگے تھے. 2 یتیم بچے تھے, ایک کا نام تھا سہل اور دوسرے کا نام تھا سہیل, دونوں بھائی تھے, والد فوت ہو گئے تھے. یہ جگہ ان کی تھی لیکن یہ دونوں اسعد بن زرارہ یہ سردار تھے قبیلے کے, ان کی کفالت میں تھے, وہ ان کے گارڈین تھے. چنانچہ صدیق اکبر انہوں نے اسعد بن زرارہ سے بات کی, انہوں نے بچوں سے بھی پوچھ لیا اور 10 دینار کے بدلے اس جگہ کو صدیق اکبر انہوں نے خرید کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہدیہ دیا کر دیا. نبی علیہ السلام نے پر اللہ کا گھر مسجد نبوی بنائی. لہذا مسجد نبوی سے جتنا دین پھیلا یا قیامت تک پھیلے گا اس سب کا اجر ابوبکر صدیق کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لو اتذنا ایمان و ابی بکر ما ایمان امتی لبجہ, میری ساری امت کے ایمان کو اگر ابو بکر کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے. اللہ رب العزت نے ان کو کیا یہ نعمت عطا فرمایا. یہاں پر جھاڑیاں دکھی تو جھاڑی بھی کون سی تھی, غرق درخت تھا, اس کو غرقد کہتے ہیں. تو بہرحال ان کو صاف کر کے جیسے جو بے آباد کی جگہ ہوتی ہے تو جھاڑیاں اگاتی ہیں, ان کو صاف کر دیا گیا اور پھر یہاں پر مسجد بنانے کا کام شروع کیا گیا. چھوٹی سی مسجد تھی, یوں سمجھ لیجئے کہ جتنا ریاض الجنہ ہے شروع کی مسجد پر اتنی چھوٹی سی ہی تھی. ہاں ایریا بڑا تھا,
مگر جو کورڈ ایریا ہے وہ تھوڑا تھوڑا, باقی یارڈ تھا یعنی صحن تھا مسجد کا. چنانچہ اس میں لکڑی کے ستون نیچے دے دیے گئے اور دور پر کھجور کے جو پتے تھے وہ ڈال دیے گئے. اب وہ پتے ایسے لٹکے ہوئے تھے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اٹھ کے جب چلتے تھے تو ہمارے ماتھوں کے ساتھ وہ لٹکے تھے, اور کبھی بارش آ جاتی تھی تو اس میں سے پانی ٹپکتا تھا, نیچے کیچڑ ہو جاتا تھا. تو نیچے پھر پتھر کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں لا کر ڈال دی گئی تھی کہ پانی بھی ہو جائے تو کیچڑ سے کم از کم بچے رہے. یہاں اس وقت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی, مسجد ایسے ہی بنائی گئی تھی. پانچ مہینے کے بعد پھر اللہ رب العزت کی طرف سے تبدیلی قبلہ کا حکم آ گیا, چنانچہ اس کا رخ اس طرح بدل دیا گیا کہ جس طرح آج مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ پہلے رخ اگر ادھر تھا تو اب اس کا رخ بالکل دوسری طرف بن گیا. پھر اس میں مزید توسیع ہوئی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود زمین خرید کر اس کے ساتھ شامل کی. عثمان غنی نام وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے مسجد نبوی کی جب توسیع کی تو اس میں لوہے کا استعمال ہوا, اس سے پہلے لوہے کا استعمال نہیں تھا. عثمان غنی نام کے ہاتھوں اللہ رب العزت نے یہ کام کروایا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہنچ گئے, مناسب وقت بھی گزر چکا تھا, تو پیچھے زید بن حارثہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام منہ بولے بیٹے تھے, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ کو لے کر وہاں سے مدینہ طیبہ آئے. سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی اہلیہ صاحبہ تھی. پھر آپ کی بیٹیوں میں سے جو بڑی بیٹی تھی زینب, وہ اپنے خاوند کی وجہ سے, چونکہ ان کے خاوند ابو العاص تھے, ان کے قدم پس قدم تھے, وہ وہیں رہ گئی خاوند کے پاس ہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ جو تھی انہوں نے عثمان غنی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کی. بقیہ جتنے اہل خانہ تھے وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچ گئے. اسی دوران ابوبکر صدیق اللہ عنہ کے اہل خانہ نے بھی ہجرت کر لی. اللہ کی شان کہ جب صدیق اکبر اللہ عنہ کی اہل خانہ قباء پہنچے تو ان کی بڑی بیٹی اسماء جو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ سے شادی ہو چکی تھی, ان کے ہاں بیٹے کی ولادت تو سب سے پہلے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین کا پہلا بچہ تھا جس کی مدینہ میں ولادت. اسی طرح جب حبشہ ہجرت کی تھی تو وہاں بھی عبداللہ ابن جعفر بن ابی طالب, یہ مہاجرین حبشہ کا پہلا بچہ تھا جس کی وہاں ولادت ہوئی. جب یہاں ہجرت ہوئی تو انصار کا پہلا بچہ بعض نے کہا نعمان بن بشیر اور بعض نے کہا کہ نہیں مسلمہ بن مخلد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ٹھہرے وہاں تو آپ کی رہائش تو ابو ایوب انصاری کے گھر پہ تھی اور یہ اوپر نیچے دو منزلہ بلڈنگ تھی, بادشاہ نے بنوائی تھی تو بادشاہ نے کوئی جھونپڑی تھوڑا بنوائی ہوگی, اچھی بلڈنگ بنائی تھی. عام لوگ ایک منزل کا گھر بناتے تھے تو بادشاہ نے دو منزلہ گھر بنا دیا تھا. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے کی منزل سے اور نبی علیہ السلام اوپر کی منزل پر رہنے لگے. مگر آپ کا کھانا وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسد بن زرارہ یہ امیر تھے اس علاقے کے, یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ قبیلے کے سردار, ان کے گھروں سے پکے آتا تھا. تاہم جب مدینہ طیبہ پہنچے تو سب سے پہلا کھانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کھایا وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے پکا کر دیا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھانا کھایا. دیکھیے صحابہ کی اس کی باتیں کہ ایک ایک چیز تو انہوں نے تاریخ میں قلم بند کر دیا. جب یہاں نمازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو اب ایک مجلس کی جگہ بھی تھی, تو صحابہ نے ایک جگہ پر تھوڑی سی مٹی ڈال کے اس کو اونچا کر دیا, اس کو چبوترا کہتے ہیں, عربی میں اس کو صفا کہتے ہیں. وہ سب سا بنا دیا اس کے اوپر سب مل کر بیٹھتے تھے. اور یہاں پر دین اسلام کا سب سے پہلا اقامتی مدرسہ اس کی بنیاد کر دی, جس کو آپ جامعہ صوفہ کہہ لیں آج کی زبان میں, مدرسہ صوفہ کہہ لیں. لیکن یہ اقامتی مدرسہ تھا دین اسلام کا سب سے پہلا. کیوں کہ مہاجرین میں سے کچھ 70 کے قریب صحابہ تھے جو وقتاً فوقتاً آتے تھے اور یہی رہتے تھے, یہی ان کا قیام, یہی طعام, یہی نماز, یہی عبادت, یہی سیکھنا سکھانا. اور ان کے مریدر تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ, وہ اصحاب صفہ کے مریدر تھے, گروپ لیڈر جیسے ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام ان کے معلم تھے. اور جیسے آج کل درس نظامی علماء کو پڑھاتے ہیں تو ان کا جو اس وقت سلیبس تھا وہ قرآن مجید تھا, اور نبی علیہ السلام قرآن مجید کو ان کے سامنے کھولتے تھے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ, قرآن کی شرح فرماتے تھے. اور یہ جو قرآن کی شرح تھی اسی کو حدیث کہا جاتا ہے. چنانچہ عام مدارس کے اندر 6 گھنٹے طلبا پڑھتے ہیں اور باقی وقت ان کا اپنے ضروریات کا, مطالعے کا, قیام کا عام طور پر. یہ انوکھا مدرسہ تھا جو 24 گھنٹے کا مدرسہ تھا. اس میں جو پڑھائی کے اوقات تھے وہ 24 گھنٹے. جب بھی نبی علیہ السلام یہاں تشریف لاتے دن ہوتا رات ہوتی آپ کو سکھاتے. چنانچہ آپ نے کئی مرتبہ یہاں تہجد پڑھی, اور لوگ بھی تہجد پڑھنے کے لیے آئے, نبی علیہ السلام نے ان کو سکھایا. ابو بکر صدیق لانوں کو دیکھا تہجد میں قرآن عائشہ پڑھ رہے, عمر فاروق لانوں کو دیکھا تہجد میں قرآن ذرا اونچا پڑھ رہے, دونوں کو بلا لیا. اب یہ کوئی جن کا وقت تو نہیں تھا نا, تہجد کا وقت. تہجد کے وقت بھی سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے. ابو بکر اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس رات کو سنانا تھا جو سینوں کے بھید جاگتی ہے, مجھے اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمر آپ اونچا کیوں پڑھ رہے تھے؟ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور طوطوں کو جگا رہا تھا. نبی علیہ السلام نے دونوں کو کہا, ابو بکر تم تھوڑا بلند پڑھو اور عمر آپ تھوڑا آہستہ. اب یہ جو تعلیم دی جا رہی ہے یہ دن کا پیریڈ نہیں ہے, تہجد کا. تو جب بھی نبی علیہ السلام تشریف لاتے یہاں پر تو نماز کی کلاس شروع ہو جاتی تھی, یہ سمجھ لیجیے. اور یہی طالب علم تھے جو سیکھتے تھے اور پھر انہوں نے ہی دین کو آگے سکھایا. کچھ یہاں پر ڈے اسکالر بھی تھے, جیسے کالج اور یونیورسٹی میں ہوتا ہے کہ ہاسٹل میں تو نہیں رہتے, شہر میں رہتے ہیں مگر جا کے پڑھتے. تو جو قبیلہ کے لوگ تھے جن کے اپنے گھر تھے, اہل خانہ کے ساتھ رہتے تھے, وہ دیکھ کر وہ دن میں آتے تھے. اور اگر رات کو کوئی بات سکھائی ہوتی تو یہ حضرات اقرار کے ذریعے ان کو بتا دیتے تھے کہ رات یہ بات سکھائی ہے. اور ان میں سے کچھ کاروبار میں اگر مصروف ہوتے تو وہ بھی آ کر سیکھتے, ان کو بھی بتا دیا جاتا. یہی تو وہ واقعہ پیش آیا. ایک صحابی بکریاں چرانے والے ہفتے بعد آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کیا اللہ کا حکم آیا, تو ان کو بتایا جاتا تھا جو جو آیات نازل ہوئی. ایک مرتبہ وہ بڑے غصے میں پوچھا, بھائی کیوں آج اتنا غصہ کیسے؟ تو آیتیں اتری تھیں جس میں اللہ رب العزت نے قسم کھا کر فرمایا کہ میں ہی تمہیں رزق دیتا ہوں. اس آیت کو سن کر اس صحابی کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگے, کون ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانی پڑ گئی؟ اللہ رب السماء والارض, اللہ کون ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانی پڑ؟ تو یہ حضرات یہاں پر کچھ سنتے تھے, کچھ دیکھتے تھے. ان کے سامنے قال بھی تھا, ان کے سامنے حال بھی تھا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کے سینوں میں اتر گئی اور یہ اس کو پھر بھیجا بنا لیتا, جو دیکھتے تھے جو سنتے تھے زندگی کا حصہ بن جاتا. چنانچہ یہ پہلا مدرسہ ہے دین اسلام کا، اور آج پوری دنیا میں جہاں بھی مدارس ہیں وہ اس مدرسے کی کرنیں، اس کی شاخیں، اس کی بیٹیاں، یہ ام المدارس ہیں. چنانچہ آج بھی آپ اگر جائیں تو ایک اونچی سی جگہ بنی ہوگی، آپ کو وہاں پر بیٹھنے نفل پڑھنے کا موقع مل جائے گا. چنانچہ شروع شروع میں جب مسجد نبوی بنی تو دن میں عبادت ہوتی تھی اور رات عشاء پڑھ کے لوگ گھروں میں چلے جاتے تھے. زمینداری رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے ایک تو منبر بنوا کے دیا نبی اسلام کی خدمت میں، اور دوسرا مسجد نبوی میں چراغ جلانے کا بندوبست سب سے پہلے انہوں نے کیا. چراغ دیا، اے لکھنوی رات کو بھی جو لوگ آئے وہ چراغ جلائیں تاکہ یہاں پر کچھ روشنی رہے. نبی صاحب السلام جب مدینہ طیبہ پہنچے اور اہل خانہ بھی آ گئے تو اللہ کی شان کے آتے ہی بیماری نے حملہ کیا. چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار، حضرت علی لانو کو بھی بخار آ گیا، ابوبکر صدیق لانو بھی بیمار، صدیق لانو کا غلام عامر بن فہیرہ وہ بھی بیمار، بلال لانو کو بھی بخار. یہیں پر پھر نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو تبر سے کی تھی مشہور واقعہ ہے، وہ اسی جگہ پیش آیا ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بیماری سے ہمیں نجات عطا فرمائے. تو نبی علیہ السلام نے پہلے تو فضائل سنائے، فرمایا کہ یہ مدینہ طیبہ میں ایک رات کا بخار اگر کسی کو آیا تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک سال کے کبیرہ گناہوں کو معاف کروا دیں. مدینہ طیبہ کا بخار، اللہ اکبر کر دیا. اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ، مکہ مکرمہ آپ کے خلیل نے بتایا، آپ نے اس پہ برکتیں رکھ دی، اور مدینہ طیبہ آپ کے خطیب نے بتایا، اے اللہ، جتنی برکتیں آپ نے مکہ میں رکھی مدینہ طیبہ میں دگنی برکتیں عطا فرما دی. نبی علیہ السلام کی دعائیں اللہ رب العزت نے قبول فرمائی. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے میرے مدینے کو برکت سے بھر دیا، اور فرمایا کہ میرا مدینہ فتنوں سے محفوظ، لہذا جس طرح مکہ مکرمہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا اسی طرح وہ مدینہ طیبہ میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے شہر کو اتنا اچھا بنا دیں گے کہ ان قریب وقت آئے گا لوگ آسودگی حاصل کرنے کے لیے مدینہ طیبہ آیا کرے گا. اور واقعی آج ایسی ہی بات ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں اللہ رب العزت نے وہاں کیا کیا نعمتیں رکھ رہی ہیں، دین کی نعمتیں بھی اور دنیا کی نعمتیں بھی. چنانچہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ہو سکے تو مدینے میں آ کے مر جا، ہو سکے تو مدینے میں آ کے مر جا. اللہ چنانچہ ہر مومن کے دل میں یہ تمنا رہنی چاہیے، جہاں اللہ نے لکھا موت تو وہی آنی ہے، مگر تمنا تو ہونی چاہیے. کسی کو کسی شاعر نے یوں کہا، رب کعبہ سے کرینے کی دعا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے. دل میں یہ طلب رہنی چاہیے، دعا تو مانگنی چاہیے نا، اور یہ ممکن ہے کہ اس تڑپ کی وجہ سے کہیں بھی موت آئی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہاں پہ کھڑا فرما دے. وما ذلك على الله بعزيز، اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ تمنا دل میں ضرور رکھ کہ اللہ ہمیں زندگی مکہ مکرمہ میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں موت مدینہ طیبہ کی عطا فرمائے. نبی رشتہ صاحب نے فرمایا کہ قیامت قائم ہونے سے 40 سال پہلے میرے اس شہر کو تباہ کیا جائے گا. یہ قیامت کی گویا نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہوگی کہ قیامت قائم ہونے سے 40 سال پہلے مدینہ طیبہ کو تباہ کیا جائے گا. نبی رشتہ صاحب جب تشریف لائے تو اس وقت جہاں مسجد نبوی بنی، جو اس کا پلاٹ تھا، اس پلاٹ کے چاروں طرف ایک صحابی تھے حارثہ بن نعمان، ان کے ہی مکانات بنے ہوئے تھے. جیسے ایک آدمی کے کئی پلاٹ ہوتے ہیں، یہ زمین زیادہ ہوتی ہے، وہ کئی گھر بنا دیتا ہے، تو ان کے ہی گھر بنے ہوئے تھے. چنانچہ نبی علیہ السلام کی دو بیویاں شروع میں ان کو انہوں نے مکانات دیے، ایک سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں مکان کے تھے. ان میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابیہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اپنا مکان پکا بنوایا. پکے سے مراد کے پتھر کو اچھے انداز سے لگوایا، پردے کی نیت سے، کیونکہ کچے مکان پہ مٹی لگانی پڑتی تھی اور اس میں عورتوں کے لیے دقت ہوتی تھی، بے پردگی کا استعمال رہتا تھا. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کی نیت سے سب سے پہلے اپنے مکان کو پکا بنوایا تاکہ بار بار مینٹیننس عورتوں کو نہ کرنی پڑے. یہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی ایک باندی کا نام خیرا تھا، اور اس باندی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹے کا نام اس نے حسن رکھا. یہ حسن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہی پلا بڑا، بچپن کے اوقات اس نے گزارے، حتیٰ کہ اس کی والدہ کبھی اگر مصروف ہوتی کام میں اور بچہ روتا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا کے اپنا یعنی دودھ اس کے منہ میں دے دیا کرتی تھی. یہ وہ خوش نصیب بچہ تھا. یہ خلافت فاروقی کے آخری 2 سال کی بات ہے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، آخری ایام سے 2 سال تھا. یہ وہ بچہ حسن تھا کہ جب کبھی اس کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لگاتی تو ان کی ماں دعا کرتی تھی، اے اللہ اس بچے نے اگر ام المومنین کے سینے کو چوسا تو ہر چوسنے کے بدلے اس کو علم کا باب عطا فرما. ماں کی دعائیں قبول ہو گئیں اور یہ بچہ بڑا ہوا اور اس کا نام حسن بصری پڑا. آج بخاری شریف پڑھتے ہیں نا تو قال الحسن، جہاں نام آتے ہیں نا حسن بصری مراد ہوتا ہے. یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں پیدا ہونے والا پلنے والا تھا. چنانچہ اس کے بعد نبی علیہ السلام جب بھی نکاح فرماتے تو حارثہ بن نعمان اپنا ایک گھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کر دیتے. چنانچہ ایک ایک کرتے کرتے مسجد نبی کے بالکل ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کے گھر تھے، جن کو حجرات قرآن کی زبان میں کہہ دیا کہ یہ حجرات سورہ الحجرات کی قرآن مجید میں ہے. یوں مسجد کی ابتدا ہوئی اور یوں نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہاں پر لا کر بتایا. یہ مدنی زندگی کا آغاز تھا، آگے اس کی تفصیل جو اب قیامت تک ہوتی رہے گی. اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے اس مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، مدینہ طابہ میں جا کر بھرپور عبادتوں کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ جگہ ہے جہاں زندگی کی یادیں آتی، قدم قدم سے یاد کیا کیا واقعہ پیش آیا. یہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے زیادہ اللہ کا قرآن نازل ہوا، سب سے زیادہ ہزاروں بار جبرائیل علیہ السلام جہاں تشریف لے آئے، بلکہ ایک باب ایسا تھا مسجد میں جس کا نام ہی باب جبرائیل پڑ گیا، اتنا تو جبرائیل اسلام آتے اللہ اللہ. چنانچہ کسی نبی علیہ السلام پر جبرائیل اسلام 10 مرتبہ آئے، کسی پر 5 مرتبہ آئے، کسی پر 40 مرتبہ آئے، کسی پر 100 مرتبہ آئے، اور اللہ کے پیارے حدیث اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل اسلام 24,000 مرتبہ نازل ہوئے. اللہ اکبر کر لیا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ کبھی ایک دو میسج ہوتے ہیں اور جہاں ہم محبت ہوتی ہے وہاں دو چار کی بات نہیں ہوتی، وہاں تو پھر سینکڑوں کے حساب سے میسج ہوتے ہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی معاملہ تھا، ماشاء اللہ 24,000 میسج بھیجے. اللہ اکبر کبیر. تو بہرحال خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سطح زمین کو دیکھ کر آئے، اور وہ خوش نصیب ہیں جو ابھی چند دنوں میں وہاں جائیں گے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من دار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے اوپر واجب. تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں.
مصطفیٰ سے دل کو بہلایا، نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا، نہیں کرتے زباں پر شکوائے رنجو علم لایا، نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا، نہیں کرتے یہ دربار محمد، یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا، نہیں کرتے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے دن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا، نہیں کرتے محمد عرش پر پہنچے تو خود خالق نے فرمایا، یہ اپنا گھر ہے اپنے گھر میں شرمایا، نہیں ڈرتے گناہگاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں،
گناہگاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے گناہگاروں کو ہم بخشیں گے تم سے وعدہ کرتے ہیں محمد ہم کبھی جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کی عزت پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے لا اله الا الله محمد رسول الله سبحان ربي جلال العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما اے وہ کی فضل خوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبیک فرما اللہ ہمارے حج کو حج مبرور بنا اس حج کو حج مقبول بنا اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما تقوی طہارت کی زندگی نصیب فرما گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما طاعت کی عزت نصیب فرما اے اللہ ہمارے مکہ مکرمہ کے قیام کو قبول فرما زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ اپنا قرب عطا فرما اپنا اللہ پسندیدہ بندوں میں شامل فرما اے اللہ جو مدینہ طیبہ حاضر ہو کر آ گئے ان کی حاضری کو قبول فرما اور جو حاضر ہونے والے ہیں اللہ ان کو اس دربار سے بہترین اجر اور بدلہ پانے کی توفیق عطا فرما میرے مولا ان دنوں کو ہماری زندگی کا بہترین دن بنا اے اللہ ہماری زندگی کا بہترین دن بنا میرے مولا جیسے آپ جسے آپ پسند کرتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جن دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما جو مانگا عطا فرما جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين